بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32 سے 34 تک کی تلاوت، اور قاری تھے جناب اصغر پورومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد عید مباحلہ کی مناسبت سے آپ ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور سامعین دریچے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، 24 ذوالحج اب عید مباحلہ ہے، باطل پر حق کی فتح کا دن ہے۔ اس عظیم عید کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کو دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہے، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی یوگنڈا کا دورہ مکمل کر کے زمبابوے کے دورے پر حرارے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے 3 مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلی نے سیلاب زدہ علاقوں کے عوام سے انتظامیہ کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر سوڈان میں جھڑپیں ختم نہیں ہوئیں تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اور ایران کی کشتی ٹیم نے انڈر 15 ایشین چیمپئن شپ 2023 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی یوگنڈا کا دورہ مکمل کر کے زمبابوے کے دورے پر حرارے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے یوگنڈا کے اپنے دورے میں اس ملک کے صدر یوویری موسیوینی سے ملاقات کی، اور مختلف امور پر مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان تعاون کی 4 دستاویزات پر دستخط ہوئے۔ یوگنڈا میں ایران کی جانب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دفتر کا افتتاح، زرعی زمینوں کا معائنہ، دونوں ملکوں کے اقتصادی ماہرین کی نشست، اور کمپالا کی قومی مسجد میں ادیان الہی کے درمیان مذاکرات اس دورے کے ایجنڈے کا حصہ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور یوگنڈا سامراج مخالف فکر و نظریے پر اتفاق رائے رکھتے ہیں۔ صدر مملکت نے یوگنڈا میں ایران کی جانب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دفتر کے افتتاح اور مختلف شعبوں، خاص طور سے میڈیکل شعبے میں ایران کی شاندار صلاحیت و گنجائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان شعبوں میں ایران کے تجربات منتقل کرنے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا، اور مختلف شعبوں میں تعاون کی توسیع کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی افریقی ملکوں کے 3 روزہ دورے پر بدھ کو نیروبی پہنچے اور اپنا دورہ کینیا مکمل کر کے یوگنڈا کے دورے پر کمپالا پہنچے، جہاں اس ملک کے صدر نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ برسلز میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے تہران کے خلاف نیٹو کے سربراہوں کے بے بنیاد الزامات کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ لتھوانیا کے دارالحکومت میں نیٹو کے رکن ملکوں کے سربراہوں کے حالیہ اجلاس اور تہران کے خلاف نیٹو کے سربراہوں کے بے بنیاد الزامات کے بعد بیلجیم میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان میں عائد کیے جانے والے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی اور ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ نیٹو کے رکن ملکوں کے سربراہوں کے بیان میں ایران پر جنگ یوکرین میں روس کی فوجی مدد کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ برسلز میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے تہران کے خلاف نیٹو کے سربراہوں کے بے بنیاد الزامات کو جھوٹا قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ یوکرین میں ایران غیر جانبدار ہے اور وہ اقوام متحدہ کے منشور کی بنیاد پر تمام ممالک کی ارضی سالمیت پر زور دیتا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے 3 مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آج سماعت کے دوران عمران خان کے حاضر نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے حاضری سے استثناء کی درخواست پیش کی، لیکن عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عمران خان کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو 19 جولائی کو عدالت میں طلب کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی ضلع اور سیشن عدالت نے عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کے مقدمے کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سرکاری اور عمران خان کے وکیلوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بعض علاقوں میں اونچے درجے کا سیلاب آنے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے خبردار کیا ہے کہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں اونچے اور درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح ہندوستان کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے نتیجے میں بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹے میں اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور درمیانی شدت کی بارشوں کا خطرہ ہے، جس سے سیلاب کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے سیلاب زدہ علاقوں کے عوام سے انتظامیہ کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کی اپیل کی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے دہلی کے سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ دریائے جمنا میں طغیانی اور سیلاب سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال میں ایک دوسرے کی مدد اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جمنا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بعض علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، عوام ادھر جانے سے گریز کریں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ جن علاقوں میں دریائے جمنا کا پانی داخل ہو گیا ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے ریسکیو آپریشن میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی اپیل کی۔ ادھر سیلاب سے متاثرہ ہندوستان کی ایک اور ریاست ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ سیلاب زدہ اضلاع سے 60,000 سے زیادہ سیاحوں کو نکالا جا چکا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہماچل پردیش کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد پھنسی ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 88 سے زیادہ افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ انتفاضہ فلسطین کی حمایت میں قائم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی قوم کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ حتمی کامیابی کے حصول تک استقامت جاری رکھی جائے۔ انتفاضہ فلسطین کی حمایت میں قائم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل سید مجتبیٰ ابتہی نے ایشیائی پارلیمنٹ کے اجلاس کے موقع پر فلسطین کی قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور ڈیموکریٹک تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن علی فیصل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے ایران کی زیادہ سے زیادہ حمایت جاری رہنے پر زور دیا گیا۔ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے فلسطینی گروپوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور تاکید کی کہ حتمی کامیابی کے حصول تک فلسطینیوں کو استقامت جاری رکھنی چاہیے۔ اس ملاقات میں علی فیصل نے فلسطینی قوم کے لیے ایران کی حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی، ایران کی حکومت اور انقلابی قوم نے فلسطین کی حمایت میں ایک اور باب کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر اس وقت فلسطینی قوم استقامت کی بلند و بالا چوٹی پر پہنچی ہوئی ہے جس کی زندگی پر خاصا اثر بھی پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر اس وقت فلسطینی قوم استقامت کی بلند و بالا چوٹی پر پہنچی ہوئی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جمعرات کو نابلس کے جنوب میں واقع ایک علاقے پر دھاوا بولتے ہوئے آزاد ہونے والے فلسطینی قیدی کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر فلسطینی جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی۔ صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مغرب میں واقع تل پر دھاوا بولا اور فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بھی بنایا۔ صہیونی فوجیوں نے مشرقی بیت لحم میں فلسطینیوں پر فائرنگ بھی کی۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں سلوان کے علاقے اور بیت لحم کے مغرب میں حسان میں فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں فلسطینی نوجوانوں اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر سوڈان میں جھڑپیں ختم نہیں ہوئیں تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے سوڈان کے بحران اور اس بحران کے نتیجے میں آوارہ وطن افراد کی تعداد میں تیز رفتاری کے ساتھ اضافے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے سوڈان کی جنگ کے فوری خاتمے اور امدادی کارروائی کے لیے ماحول سازگار بنانے کا مطالبہ کیا۔ فرحان حق نے یو این سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سوڈان وسیع خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فرحان حق نے کہا کہ اگر صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تو سوڈان ایسی تیز رفتاری کے ساتھ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ جب تک مستحکم اور مستقل جنگ بندی نہیں ہو جاتی تب تک کوششوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ شام کے علاقے ادلب کے مضافاتی علاقے میں دہشت گرد گروہ کے ہتھیاروں کے گودام میں دھماکہ ہونے کی خبر ہے۔ شام کے علاقے ادلب کے مضافاتی علاقے جسرش شغور میں دہشت گرد گروہ کے ہتھیاروں کے گودام میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے کے نتیجے میں کئی مکانات بھی تباہ ہو گئے اور آس پاس کی زرعی اراضی میں آگ لگ گئی۔ دوسری جانب جبہت النصرہ کے دہشت گردوں نے ایک بار پھر کم کشیدگی والے علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ شامی فوج نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ ذرائع کے مطابق شامی فوج کی اس گولہ باری میں دہشت گردوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ جبہت النصرہ کے دہشت گردوں اور ان سے وابستہ عناصر نے ادلب اور اس کے مضافاتی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، جہاں سے وہ محفوظ علاقوں میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں زیادہ تر شامی عوام نشانہ بنتے رہے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما نے اپنے ملک کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے کی نگرانی کرتے ہوئے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ پیونگ یانگ کے خلاف جب تک امریکی دشمنی کا سلسلہ جاری ہے شمالی کوریا اپنے دفاعی فوجی اقدامات جاری رکھے گا۔ پیونگ یانگ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کے 18 قسم کے بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل نے 74 منٹ میں 1001 کلو میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس اعلان کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما نے اس بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل تجربے کی نگرانی بھی کی۔ ایران کی کشتی ٹیم نے انڈر 15 ایشین چیمپئن شپ 2023 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں ہونے والے مقابلوں کے دوران ایران کے پویا رجعی، امیر محمد فریدونی اور سام محمدی نے اپنے حریفوں کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ محمد حسین رحیم آبادی، رضا کریمی اور آرمین نے ایران کے لیے سلور میڈل جیتا، جبکہ محمد کاظمی برونز میڈل جیت سکے۔ مجموعی طور پر ایران کی ٹیم 185 پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن پر رہی اور قزاقستان نے 178 پوائنٹس کے ساتھ ایشین چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ کرغیزستان کی ٹیم 156 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے قرآن پاک کی توہین کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے، اس قرارداد کے کیا فوائد سامنے آ سکتے ہیں، اور کیا آزادی اظہار کے نام پر یہ نفرت انگیز اور قبی فعل انجام دینے والے افراد، ادارے اور ملک اس عمل سے باز آ جائیں گے؟ اس موضوع پر آپ کا کیا تبصرہ؟
جی بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کی کونسل ہے اس میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ البتہ یہ پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی، پاکستان نے او آئی سی کے 57 ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ قرارداد پیش کی اور قرارداد منظور ہوئی۔ البتہ اس میں سامعین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ اس قرارداد کی امریکہ اور برطانیہ نے وہاں پہ مخالفت کی اور اس کی مخالفت میں ووٹ بھی دیا، لیکن ان سے یہ توقعات بے جا ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کبھی بھی کسی ایسے عمل، ایسے اقدام کی تائید کریں گے کہ جس کے پیچھے اسلامی ممالک کو فائدہ پہنچے، یا اسلامی تعلیمات کو، یا دوسرے لفظوں میں اسلام کو یا دین اسلام کو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جب مخالفت بھی کرتے ہیں، اب بھی جو اس ہیومن رائٹس کونسل میں جو امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ہیں، وہ دلائل بڑے، میں اگر یہ کہوں کہ بھونڈے بھی ہیں اور بغیر اس کے وہ ہیں کہ اس کے پیچھے وہ نہیں ہے، حقائق نہیں ہیں، بلکہ فریب اور دھوکہ ہے اس میں۔ اب وہ مخالفت کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرارداد کے منظور ہونے سے جو فریڈم آف سپیچ ہے، یا جس کو یہ آزادی اظہار رائے کہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو بظاہر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت لبادہ اوڑھ کے اور اس مسئلے کی مخالفت کی ہے، لیکن اگر اس کے پس منظر میں چلے جائیں تو بنیادی طور پہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یا یورپی ممالک، یا ان کی لائن کو فالو کرنے والے، انہوں نے عالمی سطح پہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو وہ اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پہ انسانی حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو وہ کہتے ہیں، جس میں اس مسئلے میں بھی انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا، وہ یہ کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، آزادی اظہار سب کہا کے. لیکن جب ہم ان ممالک کے یورپ اور امریکہ کے ماضی پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں یا ان کے جو حالیہ اقدامات ہیں تو وہ سب کے سب ان تینوں کے مخالف آپ کو نظر آتے ہیں. امریکہ دنیا کے کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ جمہوریت کی جیم بھی نہیں ہے اور ڈکٹیٹر ہیں, خاندانی حکمران مسلط ہیں, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ان کے ساتھ مل کے جمہوری ممالک کے خلاف سازشیں کرتا ہے. لہذا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جمہوریت کا حامی ہے اور جمہوریت کے جو ایک کلچر ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے تو یہ اس کی منافقت ہے, جھوٹ بولتا ہے. وہ جہاں اس کا اپنا مفاد ہو وہاں پہ وہ ڈکٹیٹروں سے بھی تعلقات رکھتا ہے, ڈکٹیٹروں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور خاندانی اور شاہی حکومتوں کی بھی سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح جب انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو انسانی حقوق اگر اس کے مفاد کے خلاف ہوں تو وہ انسانی حقوق کے خلاف بولے گا, نہیں تو اگر اسرائیل کے اندر یعنی فلسطین کے اندر اسرائیلی چاہے جتنے مظالم کرتے رہیں, چاہے جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے رہیں, وہاں پہ ان کو کوئی ہیومن رائٹس کا خیال نہیں آئے گا. ایران کے اندر اگر انسانی حقوق امریکہ کی وجہ سے, سینکشنز کی وجہ سے, امریکہ کی طرف سے مسلط کی گئی جنگ کی وجہ سے جو انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی, جو کیمیکل ویپن یورپی ممالک نے صدام کو دیے اور اس کیمیکل ویپنز کی وجہ سے جو نقصان ہوا, وہ اب انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ اس کا کوئی مفاد نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ابھی آپ نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی قرآن پاک کی توہین کو یہ ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کی توہین کو اس پہ پابندی عائد کر دیں, اس کے خلاف قانون سازی کریں گے تو یہ فریڈم آف سپیچ پہ پابندی ہے, یہ آزاد, حالانکہ یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. آزادی اظہار ہر ملک کے اپنے قانون کے مطابق اس کے قوانین کے ہیں. عالمی سطح پہ بھی خود یونائیٹڈ نیشن کے اندر بھی کچھ قوانین موجود ہیں کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں, یہاں تک آپ کو اپنے گفتگو کی اظہار کی آزادی ہے. لیکن یہ کہ آپ اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کریں, ان کی مقدس کتاب کو جو ہے نا اس طرح نظر آتش کریں اور پھر جواب میں یہ کہیں کہ اگر اس کو روکیں گے تو یہ فریڈم آف سپیچ کی مخالفت ہے, تو اب ذرا خود ان ممالک کے اندر جا کے دیکھیں, امریکہ کے اندر کیا ہولوکاسٹ کے خلاف بات کی جا سکتی ہے, کیا فرانس کے اندر, کیا برطانیہ کے اندر, اگر کوئی ہولوکاسٹ کے بارے میں تحقیق بھی کرے تو اس پہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں, اس پہ جرمانے ادا عائد کر دی جاتے ہیں, اگر کوئی شخص ان کے خلاف بولے تو اسے جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے. تو یہ پھر کون سا, یعنی اگر ہولوکاسٹ ان کے لیے مقدس ہے چاہے وہ جھوٹ ہے سچ ہے جو, تو اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ کرنا تو جرم ہے, لیکن اگر قرآن پاک کو کوئی نظر آتش کرے تو آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم اس کو نہیں روکیں گے چونکہ یہ آزادی اظہار اور فریڈم آف سپیچ کے مخالف. تو یہ وہ منافقانہ رویے ہیں کہ جو ہم یورپ اور بالخصوص امریکہ کی طرف سے دیکھیں. اس کے اندر بھی ایسے ہوا, یہ جو ابھی قرارداد منظور ہوئی تو اس کے اندر بھی امریکہ اور برطانیہ نے جو مخالفت کیا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ اسلام کے ان تعلیمات سے خوف زدہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی توہین ایک روزمرہ کا ماحول بن جائے, ایک عادی چیز بن جائے اور لوگ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کی بھی جو ہے نا توہین. یہ وہ جو ایک امیج ہے اسلام کا قرآن کا, وہ اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, چونکہ یہ ممالک خود اب داخلی طور پر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کریں. دوسرے لفظوں میں ان کی جو سافٹ پاور ہے یا جس کو آپ دلائل کی پاور ہے, جو منطق کی پاور ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ اسلام کو اپنے لیے سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں کہ یہی قرآن جہاں پہ پڑھا جاتا ہے, یہی قرآن جہاں پہ بہتر انداز سے اس کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر جا کے یہ اثر کرتا ہے اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں. لہذا اس اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف کہ لوگ قرآن کی طرف نہ آئیں تو یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں, تیسرا یہ ہے کہ بعض ایسے مواقع پہ اس طرح کی یہ کبھی حرکت کی جاتی ہے کہ جب عالمی سطح پہ کوئی اور بڑا ایشو چل رہا ہو. مثلا فرانس کے اندر مظاہرے چل رہے تھے تو ساتھ جو ہے وہ انہوں نے قرآن کو نظر آتش کیا تو دنیا بھر کا میڈیا جو ہے فرانس کو چھوڑ کے اس نے جو ہے قرآن کے اس بارے میں جو ہے وہ خبریں دینا شروع کر دی, تو اس سے انہوں نے اپنا ایک ہدف حاصل کر لیا. اور اب بھی ایک تحقیق بہت جلد سامنے آنے والی ہے کہ اس وقت جس نے سویڈن میں یہ کبھی فعل انجام دیا ہے، یہ نفرت انگیز فعل انجام دیا اور قرآن کی توہین کی ہے، اس کے بارے میں تفصیلات آ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سازش تھی، یہ ایک فرد کی، یہ ایک شخص کی کوشش نہیں تھی کہ اس کو قرآن سے کوئی مشکل تھی، نہیں، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سازش تھی، اس جگہ کا انتخاب، فرد کا انتخاب، اور اس پورے کے پیچھے ایک پورا ایک سازش اور منصوبہ بند قسم کی جو ہے نا وہ ایک کنسپریسی تھی کہ جو جلد سامنے آ جائے گی. لیکن اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یورپ، امریکہ اور بالخصوص ان کے حکمران اسلام سے خوف زدہ ہیں، کبھی وہ اسلامو فوبیا پھیلا کے اس مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی قرآن کی توہین کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف ہٹ جائے گی، لیکن یہ ان کی خام خیالی.
ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے
سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ماضی میں 22 تیر 24 ذی الحجہ اور 13 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس ذی الحجہ سن 10 ہجری قمری کو واقعہ مباہلہ رونما ہوا. تمام علمی دلائل و براہین پیش کیے جانے کے باوجود جب نصرانیوں نے حق قبول نہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے حکم سے اپنی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نسانا کے طور پر، اپنے داماد حضرت علی علیہ السلام کو انفسنا کے طور پر، اور نواسو حسن و حسین علیہ السلام کو ابنانا کی حیثیت سے ساتھ لے کر نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے پہلے سے معین مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ مباہلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک حقیقت ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کارگر نہ ہو۔ مباہلے میں خدا سے بد دعا کی جاتی ہے کہ اگر مخالف فریق جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس پر عذاب نازل ہو۔ چنانچہ ان پاک ہستیوں نے اپنے گھر سے میدان مباہلہ تک کا فاصلہ پروقار انداز میں طے کیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑے امام حسن علیہ السلام اور آغوش میں امام حسین علیہ السلام، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام چل رہے تھے۔ یہ مقدس ہستیاں جب اس انداز سے میدان مباہلہ میں داخل ہوئیں تو نجران کے نصارہ نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے سربراہ نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دستے دعا بلند کریں اور خدا سے یہ چاہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اس طرح نجران کے عیسائیوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مباہلہ سے اجتناب کیا اور مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا۔ تیرہ جولائی 1771 عیسوی کو معروف برطانوی ملاح اور مہم جو جیمز کک کا کرۂ ارض کے جنوبی نصف کرے کی طرف 3 سالہ علمی تحقیقی سفر اختتام کو پہنچا۔ اس اہم مشن پر جیمز کک کے ساتھ ماہرین طبیعت کا ایک گروہ جنوبی نصف کرے کے باشندوں، حیوانات اور نباتات پر تحقیق کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا، جبکہ دوسرا گروہ سیارہ زہرہ پر تحقیق کرنے والے ماہرین فلکیات کا تھا۔ یہ مہم 26 جولائی 1768 کو شروع ہوئی تھی۔ بائیس تیر 1295 ہجری شمسی کو عظیم فقی آیت اللہ سید محمد وحیدی شبستری ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر شبستر میں حاصل کرنے کے بعد وہ 18 سال کی عمر میں قم گئے۔ فلسفہ، کلام اور عرفان کے علوم انہوں نے آیت اللہ شیخ مہدی مازندرانی اور مرزا محمد علی شاہ آبادی سے حاصل کیے۔ اس کے بعد اصول اور فقہ کے دروس خارج میں شرکت کرتے رہے، یہاں تک کہ درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ سید محمد وحیدی نے متعدد مساجد بھی تعمیر کروائیں۔ ان کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور انہیں قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تیرہ جولائی 1930 عیسوی کو فٹ بال کے پہلے عالمی کپ کے مقابلوں کا آغاز ہوا۔ اولمپک کھیلوں کے بعد دنیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فٹ بال کے عالمی کپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے جو ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ پہلا عالمی کپ یوراگوئے میں کھیلا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 13 ممالک نے حصہ لیا جنہیں 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ کا فائنل ارجنٹینا اور یوراگوئے کے درمیان کھیلا گیا جسے ایک سخت مقابلے کے بعد یوروگوئے نے 4.2 سے جیت لیا۔ برازیل کے عظیم کھلاڑی پیلے کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالمی کپ جیتنے والی برازیل کی 3 ٹیموں میں شامل تھے۔ برازیل نے یہ عالمی کپ 1958، 1962 اور 1970 میں جیتے تھے۔ تیرہ جولائی 2000 عیسوی کو فجی کے اس وقت کے وزیر اعظم مہندر پال چودھری کو اغواکاروں نے 56 دن کے بعد رہا کر دیا۔ مہندر پال چودھری کو اسی سال 19 مئی کو ان کی کابینہ کے اکثر اراکین کے ساتھ جارج اسپیڈ کی لیڈرشپ میں ہونے والی بغاوت کے دوران اغوا کر لیا گیا تھا۔ مہندر پال چودھری 19 مئی 1999 عیسوی کو فجی کے وزیر اعظم بنے تھے۔ 27 مئی 2000 عیسوی کو فجی کے صدر ریتو سیرکامی سیسمارا نے مہندر پال چودھری اور ان کے وزراء کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر رہنے پر عہدوں سے برطرف کر دیا تھا۔ صدر کامی سسیمارا خود ہنگامی اختیارات سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، لیکن فجی کے فوجی رہنما فرینک بینی مارما نے ان کو معزول کر دیا۔ مہندر پال چودھری فجی کے پہلے ہندوستانی نژاد وزیر اعظم تھے۔ فجی کے اہم سیاستداں اور فجی لیبر پارٹی کے رہنما مہندر چودھری 9 فروری 1942 میں فجی کے قصبے با میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا رام ناتھ چودھری ہندوستان کی موجودہ ریاست ہریانہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور 1902 میں برطانوی کالونی فجی چلے گئے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے عید مباحلہ کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، عید مباحلہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث قرار پائے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، عید مباحلہ کی مناسبت سے ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام بس ایک گادا میرا پنج تن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں
پنج تن کا غلام۔ سامعین، آیہ مباہلہ جو سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اس میں آیا ہے، پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔
ہجرت کو 10 سال گزر چکے تھے اور اسلام کا پیغام سرحدوں کو عبور کرتا ہوا جزیرہ نمایاں عرب کے گوشہ و کنار میں پہنچ رہا تھا، اور شہر مدینہ اسلامی ریاست کے مرکز کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا۔ غیر مسلموں تک بھی پیغام اسلام پہنچایا جا رہا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قوم و ملت کے بزرگوں کی طرف بہت خطوط روانہ کیے، جن میں انہیں یکتا پرستی کی دعوت دی، کہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی مختلف علاقوں میں روانہ ہوئے تاکہ وحی الہی کو ہر خاص و عام تک پہنچائیں اور انہیں الہی آسمانی اور کامل ترین دین کی پیروی کی دعوت دیں۔ نجران حجاز میں ایک علاقہ ہے جس میں عیسائی رہا کرتے تھے۔ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی تو یہ خط نجران کے عیسائی رہنما پاپ کو بھی تحریر کیا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔
سامعین، بعثت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ کے بزرگان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آخری پیغمبر خدا کے آنے کی خبر سے آگاہ تھے۔ ما سبق پیغمبروں نے ان کے آنے کی نوید دی تھی اور زبور و انجیل میں بھی ان کی آمد کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری بھی اس بات سے واقف تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پیغمبر موعود ہیں، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہا تھا۔ نجران حجاز میں ایسے عیسائی علاقوں میں سے ایک تھا کہ جس میں 70 دیہات شامل تھے۔ وہاں لوگوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے سب سے بڑے پادری ابو حارثہ اور نجران کے باشندوں کو خط لکھ کر دین مبین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں نے یہ خط پاپ کے حوالے کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم و یعقوب و اسحاق علیہ السلام کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام۔ میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
پاپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ شرجیل، جو عقل و درایت میں بہت ہی معروف تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے بارہا اپنے رہنماؤں سے یہ سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت جناب اسحاق کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ بعید نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل ہی کے فرزندوں میں سے ہوں، اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے کے بعد نجران کے حاکم ابو حارثہ بن القمہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروپ مدینے روانہ کیا گیا۔ مدینے پہنچ کر بحث و مناظرہ شروع کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکم دلائل کے باوجود عیسائی اپنے مذہب اور اپنے عقائد کی حقانیت پر ڈٹے رہے۔
سامعین، نصارۂ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ میرے کارواں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کارواں مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نجران سے آئے افراد کی نسبت بے رخی ظاہر کی، جو کہ ہر ایک کے لیے سوال برانگیز ثابت ہوئی۔ آخر کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حضرت علی علیہ السلام نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ آپ نے عیسائیوں سے کہا کہ آپ تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ کارواں عادی لباس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ میرے کارواں ابو حارثہ نے گفتگو شروع کی۔ آ حضرت کا خط موصول ہوا، مشتاقانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے گفتگو کریں۔ آپ نے فرمایا، شرک اور الحاد کو چھوڑ کر خدا واحد کے فرمان کو قبول کر کے دین اسلام کو قبول کریں۔ نصارۂ نجران نے کہا، اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہو تو ہم پہلے سے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا، اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو عیسیٰ مسیح کو کیوں خدا مانتے ہیں اور سور کا گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، جزام اور برس کے امراض میں مبتلا مریضوں کو شفا بخشتے تھے۔ آپ نے فرمایا، خدا واحد نے انہیں ان اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے کے بجائے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ پادری یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا، اور اس دوران کارواں میں شریک کسی اور نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا ہے۔ اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وحی میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں کچھ اس طرح فرمایا، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔
سامعین، اس جواب کے بعد خاموشی چھا گئی اور سب بڑے پادری کو دیکھتے رہے، اور وہ خود شرجیل کے کچھ کہنے کے انتظار میں ہیں، اور خود شرجیل خاموش سر جھکائے بیٹھا ہے۔ آخرکار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دس بے دعا ہو کر جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے سن لیا، پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔
قرآنی اصطلاح میں مباہلہ کے معنی دو لوگوں یا گروہوں کی خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے خداوند سے ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا ہے۔ مباہلے کے لغوی معنی ایک دوسرے پر لان و نفرین کرنے کے ہیں۔ مباہلہ کی روایت سامی قبیلوں میں طویل عرصے سے چل رہی تھی، اور نجرانیوں نے مشاورت کے بعد اسے قبول کر لیا۔ ذلحجہ کے 24 دن مسجد نبوی سے 2 دور ایک خاص جگہ مباہلہ رکھا گیا۔ شہر سے باہر مدینے کے لوگ پریشان اور پر امید کسی نئے واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت نجران کے مسیحی بھی موجود تھے، لیکن ان کے چہروں پر تشویش تھی۔ ہر ایک اس بات کا منتظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے بچوں، عورتوں اور اپنے جیسے کسی کو لے کر میدان جنگ میں آنے والے ہیں، اپنے ساتھ کس کو لے کر آتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی فوج کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک کسی نے چیخ کر کہا، خدا کے رسول آ رہے ہیں۔
ابو حارثہ نے کہا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس انداز میں زمین پر بیٹھے ہیں جس طرح کے انبیاء علیہ السلام مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور پھر پلٹ گیا۔ عیسائی افراد نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد پر حق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرأت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ایک سال گزرنے سے پہلے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ ابو حارثہ نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا۔ پس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور حتیٰ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 حلے یا لباس دینے پڑیں گے، اور ہر حلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے۔ نیز اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زرہیں، 30 نیزے، 30 گھوڑے مسلمانوں کو آریتن دینا پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور حتیٰ کہ ان کے درخت کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی ایک سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔
شیعہ سنی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجران کے نصارہ کے مناظرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اہل سنت کے مفسرین جیسے زمخشری نے تفسیر الکشاف اور فخر رازی نے اپنی تفسیر التفسیر الکبیر اور بیضاوی نے اپنی تفسیر البیضاوی میں اور دیگر مفسرین کے مطابق ابنائنا ہمارے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور انفسنا ہمارے نفس اور ہماری جانوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں، یعنی وہ چار افراد جو آ حضرت کے ساتھ مل کر پنجتن آل ابا یا اصحاب کسا کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے علاوہ بھی زمخشری اور فخر رازی کے مطابق آئے تطہیر اس آیت کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔
مباہلہ مباہلہ سنے سنے یہ سارا زمانہ، مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ 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 مباہلہ،
نبی کی بات کو جھٹلا رہے تھے نصرانی، نبی کو سمجھے نہ کچھ اپنی حیثیت جانی، کتاب حضرت عیسیٰ کی بھی نہ ایک مانی، بحکم رب ہوئے گویا حبیب ربانی، ہے اب بھی وقت تم آپس میں مشورہ کر لو، اگر نہ برسر میدان مباہلہ کر لو۔
سنے سنے یہ سارا زمانہ، مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ مباہلہ مباہلہ،
بتا دو بات یہ اپنے تمام لوگوں کو, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو, تم اپنی عورتیں ہم اپنے پردہ داروں کو, ہم اپنے بیٹوں کو لائے تم اپنے بیٹوں کو, جو حق پہ ہوگا خدا کا کرم وہ پائے گا, جو جھوٹ بولے گا اس پر عذاب آئے گا.
سارا زمانہ مباہلہ کیا ہے, مباہلہ 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 مباہلہ
مباہلے کو جب شان سے چلے ہے رسول, فلک سے آ کے ملک چومتے ہیں پاؤں کی دھول, نبی کے ساتھ علی اور فاطمہ کے ہیں پھول, اور ان کے پیچھے ہے خاتون کائنات بتول, علی ہے ملکہ علی ہے ملکہ کاروان کے پیچھے.
سنے یہ سارا زمانہ مباہلہ کیا ہے, مباہلہ 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 مباہلہ
مباہلے کی ہے نجرانیوں میں تیاری, ادھر رسول کے ہونٹوں پہ حمد ہے جاری, ادھر ہے پنج تنے پاک قوم ادھر ساری, پھر آج نوریوں سے مات کھائیں گے ناری, ہے ایک ہجوم ادھر ایک ہجوم ادھر, خاص بھی ہے عام بھی ہیں, ادھر رسول بھی ہیں اور تین امام بھی ہیں.
سنے یہ سارا زمانہ مباہلہ کیا ہے, مباہلہ مباہلہ مباہلہ
ہوئے جو وارد میدان مالکان عدن, محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن, تو بولے قوم سے نجرانی رہنما فوراً, نہ ہم نے دیکھے تھے ایسے کہیں رخ روشن, جو جلوہ فرما سے خدا ضرور ہے یہ.
سنے یہ سارا زمانہ مباہلہ کیا ہے, مباہلہ 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 مباہلہ
ان کے چہروں سے ہیبت خدا کی صاف عیان, ہے خاک پاس انہیں کی یہ مہر نور فشان, یہ تم نے کر لیا کن سے مباہلے کا گمان, یہ وہ ہیں ہاتھ میں جن کے ہے گردش دوران, یہ حکم دے تو یہ حکم دے تو بھی دو گر اشارہ کریں تو پہاڑ ہٹ جائیں.
سنے یہ سارا زمانہ مباہلہ کیا ہے, مباہلہ 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 مباہلہ
ہوا ہے جا بجا انجیل میں انہیں کا بیان, ان کے جسم میں روح خدائے پاک نہان ہے ان کے نور سے روشن چراغ کون مکان خدا کے حکم سے چلتی ہے ان کی پاک زبان ہر ایک فرد مشیت کے راز کھولتا ہے یہ لب جو کھولے تو پروردگار بولتا ہے
سنے سنے یہ سارا زمانہ مباہلہ کیا ہے مباہلہ
عجیب لوگ ہو تم کیسا کر رہے ہو فساد نبیوں والے نبی سے ہے تم کو بغض و انات بس ایک بد دعا کافی ہے جو کرے برباد نہ ایک فرد بچے گا سنو سبھی افراد ہمیشہ سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنا کبھی نہ آل نبی سے مباہلہ کرنا
سنے سنے یہ سارا زمانہ مباہلہ کیا ہے
ابھی آپ سامعین عید مباہلہ کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آپ بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے 3 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کی منظوری دے دی، متحدہ عرب امارات نے 1 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے، تحریک انصاف نے پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کر دی، قرآن پاک کی بحرمتی کے خلاف اقوام متحدہ میں پاکستانی قرارداد منظور، چین اور بھارت نے حمایت جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے مخالفت کی۔ اور سامنے اب روزنامہ جنگ کے ادارتی نوٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے کے پی میں قبائلی تنازعہ۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں 2 قبائل کے درمیان زمین کے تنازع پر تقریباً 1 ہفتے سے جاری جھڑپیں مسلسل سنگین تر ہوتی جا رہی ہیں، لہذا صورتحال کو جلد از جلد کنٹرول کیا جانا ضروری ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق منگل کو 2 افراد کی مزید ہلاکت کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی جبکہ 67 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکیں بلاک ہونے کی وجہ سے مقامی باشندے اشیاء خوردونوش، ادویات اور ایندھن کی مسلسل قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے بند ہیں اور معمول کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ قبائلی جنگ نے ضلع کے متعدد علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پیواڑ، گیدو، بالش خیل، خارکلے، سدا اور پاڑا چمکنی، کرمان کے علاوہ مقبل اور کنج علی زئی میں بھی جھڑپیں جاری ہیں جن میں بھاری خودکار ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں۔ اسپتالوں میں لائے جانے والے متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس تناظر میں نگراں صوبائی حکومت کی جانب سے فوج کا طلب کیا جانا بلا جواز نہیں، لیکن متحارب گروہوں کے خلاف فوج کی جانب سے طاقت کے استعمال سے حتی الامکان گریز کیا جانا چاہیے، کیونکہ قبائلی علاقوں میں پچھلے عشروں کے دوران دہشت گردی کے خلاف متعدد فوجی آپریشنوں کی وجہ سے عام آدمی کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ لہذا پوری کوشش ہونی چاہیے کہ مقامی روایات کے مطابق جرگے کے ذریعے مفاہمت کی جاری کوششوں کو نتیجہ خیز بنایا جائے۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات، تو پہلے روزنامہ قومی آواز کی سرخیاں۔ وزیراعظم مودی فرانس کے دورے پر روانہ، باسٹل ڈے کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر کریں گے شرکت۔ آفت کی بارش راجدھانی دہلی پر منڈلایا، سیلاب کا خطرہ، یمنا کے ساحل پر ہاہاکار۔ گریٹر نوئیڈا میں باگیشور بابا کی تقریب میں بھگدڑ کے بعد کئی لوگ بے ہوش اور کئی زخمی، پولیس نے کیا انکار۔ اوڈیشہ ٹرین حادثہ، 7 ریلوے ملازمین معطل، غیر ارادتاً قتل کا معاملہ درج۔ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف جمعیت علماء ہند کے احتجاج، زور و شور سے جاری، جمعے کو یوم دوحہ کا اعلان۔ اور اب روزنامہ راشٹریہ سہارا کے اداریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے مغرب بنگال میں خون آلود پنچایت الیکشن۔ شدید سیاسی مقابلہ، خون ریزی اور جان و مال کے بھاری نقصانات کے بعد مغربی بنگال میں پہاڑ سے سمندر اور جنگل تک سب کچھ ہرا ہرا نظر آ رہا ہے۔ مغربی بنگال پنچایت انتخابات کے آنے والے حتمی نتائج کے مطابق ترنمول کانگریس نے غیر معمولی جیت حاصل کی ہے۔ پنچایت انتخابات کے نتائج اس بات کے بھی مظہر ہیں کہ دیہی بنگال کے عوام ممتا بنرجی کا کوئی متبادل تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس ووٹنگ کی بھاری قیمت بنگال کے عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ گنتی والے دن ووٹوں کے ساتھ لاشیں بھی گنی گئیں۔ نامزدگی سے لے کر ووٹوں کی گنتی تک مغربی بنگال پنچایت انتخاب کی قربان گاہ پر 40 افراد اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تشدد کے زیادہ تر واقعات اقلیتوں کی اکثریت والے علاقوں میں، مرشد آباد، مالدہ، دیناجپور، جنوبی 24 پرگنا میں ہی پیش آئے۔ نیز مرنے والے مارنے والوں کی اکثریت کا تعلق بھی اقلیتی طبقے سے ہی ہے۔ تشدد اور خونریزی کے ان واقعات پر کلکتہ ہائی کورٹ نے ریاست الیکشن کمیشن کی سخت سرزنش بھی کی اور یہ دریافت کیا کہ عدالت کے مسلسل احکامات کے باوجود تشدد کے واقعات پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکتا۔ ریاست الیکشن کمیشنر نے عدالتی استفسار پر کہا کہ کافی تعداد میں مرکزی فورسز نہ ملنے کی وجہ سے کچھ اضلاع میں تشدد کے اکا دکا واقعات پیش آئے۔ 40 افراد کی موت اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے کے واقعات اگر اکا دکا سمجھے جائیں تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مغربی بنگال میں انتخابی تشدد کا منظرنامہ کتنا خونچکا ہوگا۔ تشدد کے خدشے کے پیش نظر کلکتہ ہائی کورٹ نے مرکزی فورسز کی نگرانی میں انتخابات کی ہدایت کی تھی، جس پر عمل کرتے ہوئے کمیشن نے مرکزی وزارت داخلہ سے 822 کمپنیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ ویسے اس سے قبل الیکشن کمیشن نے صرف 22 کمپنیاں ہی مانگی تھیں۔ اس کے بعد ریاست میں کشمکش شروع ہو گئی کہ انتخابات مرکزی فورسز کی نگرانی میں کرائے جائیں یا نہیں۔ ہائی کورٹ کی ہدایت کے خلاف ممتا حکومت سپریم کورٹ بھی پہنچ گئی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی ہدایت کو برقرار رکھا۔ جسٹس ناگارتنا نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد تشدد کا لائسنس نہیں ہو سکتا اور ہائی کورٹ نے ماضی میں تشدد کے واقعات دیکھے ہیں۔ اگر لوگ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے قاصر ہیں اور کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے راستے میں مارے جا رہے ہیں تو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کہاں ہیں؟ اس کے بعد ریاست الیکشن کمیشن نے مرکزی وزارت داخلہ سے مزید 800 کمپنیاں بھیجنے کی درخواست کی، لیکن اس میں سے صرف 660 کمپنیاں آخر تک بنگال پہنچ پائیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت ختم ہوا۔ سامعین، پروگرام آئین صحافت آپ نے سماعت فرمایا۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں نشریات کا آخری پروگرام پیش خدمت ہے دریچے، جس کے بعد ہمارے نشریات اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام دریچے، اور پروگرام سے ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
دریچے۔ سامعین، ہفتہ وار پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عبرانی میڈیا کے اعترافات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عبرانی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ 33 روزہ جنگ کے 17 سال گزرنے کے باوجود حزب اللہ کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہوا ہے، اور کوئی بھی اس طاقت کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ لبنان میں 33 روزہ جنگ کے خاتمے کے بعد حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے رپورٹر کے اس سوال کے جواب میں کہ اس جنگ کے بعد آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے، انہوں نے کہا مسئلہ فلسطین۔ 2008 تک فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے پاس صرف چند نزدیک فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ تھے جو غزہ کی پٹی کے ارد گرد 8 کلومیٹر کی دوری میں واقع بستیوں تک بمشکل ہی پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ صورتحال 2009 کی جنگ کے خاتمے کے بعد نمایاں طور پر بدل گئی۔ فلسطینی اور اسرائیلی ذرائع نیز سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت فلسطینی مزاحمتی دھڑوں کے پاس ہر قسم کے میزائل موجود ہیں، جن میں سے اکثر 2012، 2014، 2021 اور 2022 کی جنگوں میں استعمال ہوئے۔ غیر مساوی 33 روزہ جنگ میں مزاحمت کی سب سے اہم کامیابی ماضی کے مقابلے میں مضبوط ہو کر سامنے آنا ہے۔ لبنان اور خطے دونوں میں مزاحمت کی طاقت میں اس فاصلے نے صہیونیوں کو علاقائی جنگوں اور پیش رفت میں مزاحمت کی موجودگی سے خوفزدہ کر دیا ہے۔ اس مسئلے نے شام کے اندرونی تنازعات، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش تھی، میں بھی اپنے اثرات دکھائے۔ بیرونی دہشت گردوں کو شامی عوام کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے مغربی عربی اور عبرانی محاذ کی حمایت حاصل تھی۔ ان لڑائیوں میں حصہ لے کر حزب اللہ کے مزاحمتی جنگجوؤں نے جہاں شام کے بڑے حصوں کو دہشت گردوں اور تکفیریوں کی موجودگی سے پاک کر دیا، وہاں اپنے دفاعی تجربے بھی انجام دیے اور اس میں اضافہ کیا۔ ایک بڑی علاقائی جنگ یا ملٹری فرنٹ وار ایک ایسا منظرنامہ ہے جس کے بارے میں صہیونی حلقے اور ماہرین گزشتہ کئی برسوں سے بات کر رہے ہیں۔ البتہ ان میں سے اکثر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ صہیونی حکام نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کے سیاسی اور فوجی اداروں کا بنیادی اور مرکزی مسئلہ اس خطرناک منظرنامے سے متعلق ہے جو پیش آ سکتا ہے۔ یہ منظرنامہ اسرائیل کے خلاف دو محاذوں سے بڑے پیمانے پر ملٹری فرنٹ وار فوجی تصادم سے متعلق ہے۔ اگر لبنانی حزب اللہ شمالی محاذ اور فلسطینی مزاحمت جنوبی محاذ سے صہیونی فوج پر حملہ آور ہوں تو صہیونی فورسز کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ مزاحمتی گروہوں کے درمیان اتحاد نے صہیونیوں کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا ہے کہ صہیونی ویب سائٹ ماکور رشون نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے، ان گروہوں کا اتحاد صہیونیوں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ صہیونی ادارے میدانوں کے اتحاد کو صہیونی حکومت کو درپیش حفاظتی خطرات میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ صہیونی حکومت کے رہنماؤں نے ہرزیلیا میں ہونے والے حالیہ اجلاس میں اس بارے میں بات کی تھی، صہیونی اس اتحاد کو توڑنے کے لیے فلسطینیوں کے درمیان سماجی اور سیاسی اختلاف پیدا کر کے اس حکمت عملی کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ خطے کے دور دراز ملکوں فلسطین، یمن، شام اور عراق سے لے کر لبنان تک مزاحمتی گروہوں کا مربوط رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ متحدہ مزاحمت کے میدان کے بارے میں صہیونیوں کے ڈراؤنے خواب کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، اور گزشتہ دہائیوں کے برعکس اب صہیونیوں پر صرف فلسطین سے ہی نہیں بلکہ خطے کے مختلف مقامات سے حملے کیے جائیں گے۔ مئی 2021 میں شمشیر القدس کی جنگ کے آغاز میں یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے اعلان کیا تھا کہ اگر قابض حکومت اسلامی مزاحمت کی سرخ لکیر عبور کرتی ہے تو یمنی تحریک صہیونی دشمن کے خلاف فلسطینیوں کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطین میں مزاحمتی بلاک کی سب سے بڑی کامیابی شمشیر القدس آپریشن ہے، جو صہیونی حکومت کے خلاف مقبوضہ علاقوں میں مختلف مزاحمتی گروہوں نے انجام دیا۔ یہ آپریشن جو اپنی نوعیت اور حکمت عملی کے لحاظ سے بے مثال تھا، یہ آپریشن 11 دن تک جاری رہا، تاہم جنگ بندی پر رضابندی کے ذریعے اسے روک دیا گیا۔ اس تنازع میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے مقبوضہ علاقوں کی طرف 4000 راکٹ فائر کیے اور 75% یہودی باشندے پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ اس آپریشن کے دوران فلسطینی فورسز اور مزاحمتی گروپ پہلی بار بیت المقدس سے تل ابیب تک راکٹ فائر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تل ابیب میں انسانی نقصانات کے علاوہ، جن میں 12 افراد ہلاک اور 330 زخمی ہوئے، صہیونیوں کو مختلف معاشی اور سیاسی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان خدشات کی وجہ سے قابض حکومت کی فوج نے وسیع پیمانے پر فوجی ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں، جن کا مقصد اسرائیل کے تنازع کو کثیر محاذی جنگ میں ڈھالنا ہے۔ لیکن گزشتہ برسوں کے دوران یہ تمام حربے اور تیاریاں صہیونی لیڈروں کے اس طرح کی جنگ کے خوف کو ختم نہیں کر سکیں۔ صہیونی حکومت نے کئی ایسے تربیتی منصوبوں کی منظوری دی ہے، جس کے ذریعے وہ کثیر محاذ جنگ کے منظر نامے سے نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان منصوبوں میں شرکت اس حکومت کے مختلف فوجی یونٹوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور ہر سال وقتاً فوقتاً اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج کی کمان کا خیال ہے کہ یہ فوج کثیر محاذ جنگ کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور خاص طور پر زمینی افواج کے میدان میں اسے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی معاشرے کو بڑھتے ہوئے داخلی تقسیم کا سامنا ہے۔ اس وقت اہم چیلنج یہ ہے کہ اگر نتنیاہو عدالتی اصلاحات کی قانون کو معطل کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو انہیں کابینہ کے اتحاد سے بعض بنیاد پرست جماعتوں کی دستبرداری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کابینہ کے خاتمے اور ان کی حکومت اور وزارت عظمیٰ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ جماعتیں اور وزراء بشمول داخلی سلامتی کے وزیر بن غفیر عدالتی اصلاحات کے قانون کی منظوری پر اصرار کرتے ہیں اور پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں۔ اگر نتنیاہو اصلاحاتی قانون کی منظوری پر اصرار کرتے ہیں، تو انہیں مظاہروں اور ہڑتالوں میں کئی گنا اضافہ اور اسرائیل میں حقیقی تعطل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت اسرائیلی معاشرے کو اندرونی سلامتی کے احساس میں کمی، زندگی گزارنے کے لیے بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سیکولر اور حریدی گروہوں کے درمیان شدید تصادم جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ادھر سڑکوں پر کئی ہزار لوگوں کے مسلسل مظاہروں اور آرمی کی ریزرو فورسز کی آپریشن میں شرکت سے انکار نے صہیونی حکومت کو انتہائی مشکل سے دوچار کر دیا ہے۔ سڑکوں پر کئی ہزار لوگوں کے مسلسل مظاہروں اور عدالتی اصلاحات کا بل منظور ہونے کی صورت میں فوج کی ریزرو فورسز کی خدمات سے انکار کرنے کی دھمکی جیسے شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ نتنیاہو کی بنیاد پرست کابینہ عدالتی تبدیلیوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی۔ فی الحال صہیونیوں کے لیے اندرونی چیلنجز سیکولر اور حریدی کے درمیان تصادم کا خطرہ بیرونی چیلنجوں سے زیادہ ہے۔ اس کا تذکرہ 2022 میں اسرائیل کی قومی سلامتی دستاویز میں بھی موجود ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو پہلے کی نسبت اس بات پر کم اعتماد ہے کہ حکومت ان چیلنجوں پر کامیابی سے قابو پا سکتی ہے۔ صہیونی حکومت اور نتنیاہو کی انتہا پسند کابینہ کو کئی محاذوں پر جنگ کے ڈراؤنے خواب سے نمٹنے کے لیے متضاد رویوں کا سامنا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ مغربی کنارے بالخصوص قدس میں توسیع پسندانہ اقدامات کو جاری رکھنے اور تیز کرنے پر اصرار کرتے ہیں، اور دوسری طرف اندرونی تقسیم کو چھپانے کے لیے دائیں بازو کی جماعتوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت کی توسیع پسندی اور مسجد الاقصی پر اس کے حملے فلسطین کے تمام فریقوں اور مزاحمتی گروہوں کو ایک موقف پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ بلا شبہ فلسطینی کبھی بھی مغربی کنارے میں آباد کاروں کی آبادی میں غیر معمولی اضافے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غاصب صہیونی حکومت نئے ہاؤسنگ یونٹس بنانے کے منصوبے اور 2005 میں خالی ہونے والی بستیوں میں واپسی کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مغربی کنارے کے مقامی باشندوں کے خلاف صہیونی آبادکاروں کے حملوں اور جرائم میں شدت آئی ہے، جس کی تازہ ترین مثال رام اللہ اور نابلس کے دیہات ترمسایا اور ہوارا پر حملہ تھا۔ فلسطینی معاشرے اور مزاحمت کے موجودہ رہنماؤں کی حکمت عملی، جنین کیمپ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی ملک گیر بغاوت کی حمایت پر مبنی ہے، تاکہ صہیونی دشمن کے ساتھ جنگ کا مقابلہ کیا جائے اور جنین پر فوجی حملے کو روکا جا سکے۔ مزاحمتی رہنماؤں نے طے کیا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں جنین میں مزاحمت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ مزاحمت کی حد بین الاقوامی اور غیر علاقائی ہے۔ لبنان میں مزاحمت صہیونی حکومت کے قبضے کو ختم کرنے میں کامیاب رہی۔ فلسطین میں مزاحمتی بلاک نے قبضے کا مقابلہ کرنے کے جذبے کو برقرار رکھا اور اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا۔ عراق میں کامیابی نصیب ہوئی اور یمن میں بھی یمنی عوام کا انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا اور مقتدر طاقت سے مہازرائی کے میدان میں امریکہ کی ناقابل تسخیریت ختم ہو گئی، اور اب امریکی تسلط کے بغیر نیا مشرق وسطی وجود میں آ رہا ہے۔